خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سے پہلے کہ سوال جواب کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو، کچھ قلب و سینہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے بارگاہ میں ایک بار عرض کی، یا اللہ پاک، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، یعنی دوستوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے یعنی بات کرنے کا شرف عطا فرمایا، حضرت داوود علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور لوہے کو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات، انسان اور تمام حیوانات کو فرما بردار کر دیا. تو مجھے کون سی فضیلت و بزرگی سے خاص فرمایا ہے؟ اس پر سورہ الم نشرح نازل ہوئی، جس میں ارشاد ہوا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. ترجمہ کمزور ایمان، کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. گویا ارشاد فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت و معرفت یعنی اپنی پہچان کے نور سے کھول دیا ہے. اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے یعنی بات کرنے کا شرف عطا کیا تو آپ کو لامکاں یعنی معراج کی رات اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا ہے. اگر ہم نے حضرت داوود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی بعض چیزوں پر حکومت بخشی ہے تو آپ کو آسمانوں کی حکومت عطا فرمائی ہے کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں. اعلی حضرت عاشق ماہ رسالت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، رفع ذکر جلالت پہ ارفع درود، شرف سجر صدارت پہ لاکھوں سلام، دل سمجھ سے برا ہے مکر یوں کہوں چاہے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. شرح کلام اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے پیارے اللہ پاک نے جو قرآن کریم میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کی بلندی کا ذکر فرمایا ہے، اس پر بڑے درود ہوں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ بے کینہ کو جو شکل کیا یعنی کھولا گیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے پر لاکھوں سلام ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے سینہ پاک کی عظمت و شان میری عقل کی بلندیوں سے بلند و بالا ہے. میں تو صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ یہ مبارک سینہ اللہ پاک کے چھپے رازوں کا خزینہ ہے. اس پر لاکھوں سلام ہو اے عاشقان رسول. اے کاش 7 کروڑ کاش ماہ میلاد کے ان مبارک ایام کے صدقے سرکار مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفی رضا خان ابن امام احمد رضا خان رحیمہم اللہ کی مبارک تمنا ہمارے حق میں قبول ہو جائے. رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے کہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مولا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا. اے عاشقانِ میلاد رسول حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے شق صدر مبارک یعنی مبارک سینہ چاک کرنے کے بعد یعنی کھولنے کے بعد سینہ بے کینہ یعنی وہ سینہ جس میں کینہ نہ ہو دشمنی نہ ہو پاک صاف سینہ محبتوں سے بھرپور سینہ کھولنے کے بعد پاکیزہ دل کو جب آب زمزم سے دھویا تو فرمایا اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں. غزال زمان حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے مبارک دل کے یہ کان اور آنکھیں دنیا کی وہ چیزیں جو محسوس کی جا سکے ان سے بہت ہی آگے کی حقیقتوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہیں. جیسا کہ خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. میرا آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لاڑے کرا مت پیلا کو سلام. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ کشادہ یعنی چوڑا تھا بعض حصے کا گوشت بعض پر چڑھا ہوا نہیں تھا بلکہ شیشے کی مانند برابر اور چاندی کی طرح سفید تھا. اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے کے اوپر والے حصے سے ناف شریف تک باریک دھار کی طرح بالوں کا ایک خط ملا ہوا تھا کہ لکیر بالوں کی لکیر سے بنی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ سینے اور مبارک پیٹ پر کوئی بال نہیں تھا. حضرت سیدنا علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روایت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پیٹ اور سینہ پاک برابر تھے نہ تو پیٹ شریف سینہ پاک سے اور نہ سینہ پاک پیٹ شریف سے بلند تھا. حضرت بی بی ام حانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیٹ کو دیکھا، گویا کاغذ ہیں ایک دوسرے پر رکھے ہوئے اور تہ کیے ہوئے، کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ آیا ہے کہ کہتے موسم ایسا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ پنکھا چلانا ہے تو سردی لگتی ہے، دوسرا مقتدی کہے کہ گرمی ہوتی ہے، شاید مسجد میں نماز کے تعلق سے مجھے سوال لگتا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ ایک مقتدی کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، ایک مقتدی کو گرمی لگ رہی ہے، اب پنکھا چلانے کے تعلق سے تو کچھ سوال یہ کہ میں کیا کرنا چاہیے؟
کمپرومائز، جس کو زیادہ گرمی لگتی ہے اس کی سردی والا جو ہے تھوڑا کمپرومائز کر لے، اور اگر وہ سردی سے کام کرے تو گرمی والا تھوڑا برداشت کر لے، قیامت کی گرمی کو یاد کر لے، اور کچھ تو ہو نہیں سکتا، دونوں کو کشتی تو کروا نہیں سکتے کہ ایک دوسرے سے لڑے، مارا ماری کریں، بولا بولی کریں مسجد میں، ظاہر ہے کوئی ایک اس میں وہ اگر جھکتا ہوا تول دے گا تو اجر و ثواب کا حقدار ہوگا کہ اپنے بھائی کے لیے قربانی دے دے، تو ویسے بھی سردیوں سے دانت بچتے ہیں اور کڑکڑاتے ہیں، تب کون سا مطلب ہیٹر گلے میں پہن کے آدمی پھرتا ہے، تھوڑی سردی برداشت کر رہے، یا گرمیوں میں دھوپ میں جب نکلتے ہیں باہر میدان عرفات میں جائیں گے تو کیا اے سی گلے میں پہنیں گے؟ صرف مزے کی گرمی ہوگی مینا شریف میں، اب تو خیر خیمے تو ایئر کنڈیشن ہو گئے وہاں بھی، لیکن ہم نے گرمیوں کے سیزن میں بھی الحمدللہ وہاں کی برکتیں لوٹی ہیں، وہ بھی کیا دن تھے مینا شریف کے اور میدان عرفات کے، تو یہ کہ برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اسے نازک بھی نہ بنے، موت کی گرمی کو یاد کریں، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قبرستان گئے، ایک قبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی، اللہ کے نیک بندے تھے کہ یا اللہ اس قبر والے کو ہم پر ظاہر کر دے، تو قبر پھٹی، ایک آدمی نکلا کالے رنگ کا، اس کے ماتھے پہ نماز کا نشان تھا، اس نے کہا مجھے کیوں تکلیف دی، تو کہا کہ ہمیں موت کے حالات پتا، تو اس نے کہا کہ مجھے 100 سال انتقال کو ہو چکے ہیں لیکن موت کی گرمی ابھی تک نہیں گئی، موت کی گرمی ابھی تک میں محسوس کر رہا ہوں، یہ اسرائیلیات ایک روایت ہے اس طرح کی، شرح الصدور میں نے پڑھی تھی، تو یوں موت کی گرمی یاد کرے، محشر کی گرمی تو اللہ کریم اس محبوب کا دامن نصیب کرے، گرمی حشر میں ہم کو کیا چاہیے، گرمی حشر میں ہم کو کیا چاہیے، سایہ رحمت مصطفیٰ چاہیے، سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسا کہنا کیسا کہ جائے نماز پر کپڑے استری نہیں کرنے چاہیے کہ فرشتے چلتے ہیں، اور یہ میسج کو آگے بڑھا دو؟
جائے نماز کا کرو، یوں کہنا کہ اس کا ادب کرو، نماز پڑھی جاتی ہے اس کو اور استعمال میں مت لو، استری کرنا ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو ایک ادب کا وہ بتا رہا ہے کہ واقعی نماز جس جگہ پر پڑھی جاتی ہے جس کپڑے پر جس تو وہ ایک ہے ادب کی چیز ہو گئی ہو اتنی تو بات صحیح ہے کہ فرشتے اس پر چلتے ہیں یہ کہاں سے اس نے نکالی جس نے کہا تو اگر یہ اپنی اٹکل سے کہا کہ فرشتے چلتے ہیں تو ایسا جائز نہیں ہے کہنا اگر کسی مستند عالم دین سے سنا ہے تو پھر ٹھیک ہے تمہارا لیکن اس طرح کی چیزیں آگے شیئر نہیں کرے پہلے علماء سے پوچھ لیں
ٹھیک
اس کی حقیقت کیا ہے
اچھا ایک اور سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں ہمارے دل میں جو بھی خیال آتا ہے کیا شیطان کا اس کو پتا ہوتا ہے ہمارے دل میں کیا خیال آ رہا ہے
عام طور پہ پتا ہوتا ہے اس کو جبھی تو یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ نیت کی کہ میں آج یار تہجد کے لیے اٹھوں گا شیطان کو پتا چلا اب یہ مزید گہری نیند سلائے گا تب کیا دے دے گا اٹھے تو بھی سستی دلائے گا یا چھوڑ یار کل پڑھ لینا سردی بولتے ہیں یا یوں ہے تو آج تو تھوڑا لیٹ سوئے ہیں تو نیند پوری نہیں ہوگی تو صبح کام حرج ہوگا یوں وہ سلا دیتا ہے نیت کرے تو ورنہ دس بار بھلے آنکھ کھلے یہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے تو یوں دلوں کی باتیں یہ جان لیتا ہے یہ اس پر وہ لوگ غور کریں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کی بات نہیں جان سکتا ہے شیطان جان سکتا ہے سرکار نہیں جان سکتے یار کچھ تو آدمی عقل کا علاج کرے موٹی سی بات ہے ورنہ یہ کہ آپ نماز کا ذہن بناتے ہیں یہ پڑھنے نہیں دیتا آپ کو بولتا ہے اس کو مار بدنگاہی کون ہو رہا تھا شیطان تو کروا تھا دیکھ دیکھ کون جا رہا ہے کون جا رہی ہے وہ کیسے کیسے خیالات گندے ڈال کر وہ لذتیں دلواتا ہے برباد کرتا ہے لیکن جن باتوں کو اللہ چاہے کہ وہ نہ جان سکے وہ نہیں جانتا دیکھو محبت والے کسی بات کرتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر یا رسول اللہ عرش پر آپ کی گزر ہے تو دل فرش اگر اس دل کو کہیں تو بھی ٹھیک اور تحت السرا کہیں زمین ساتویں زمین کے نیچے بھی تو بھی ملتا ہے کہ سر عرش اوپر بھی آپ کی نظر اور نیچے آپ کا گزر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوں تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ نہیں یعنی عرش پر آپ کی گزر تحت السرا زمین کے نیچے بھی آپ کی نظر پہنچتی ہے ہر چیز پر آپ کی نظر پہنچ رہی ہے نہ آسمان والے آپ سے چھپے ہوئے نہ زمین والے آپ سے چھپے ہوئے تو یہ محبت کی بات ہے اور یہ محبت کی بات یہ وہ بات ہے جو شریعت کے بھی مطابق ہے میرے آقا اعلی حضرت عاشق رسول ضرور تھے یقیناً تھے لیکن وہ آپ کا عشق بالکل شریعت کے دائرے میں تھا ان جاہلوں کی طرح معاملہ نہیں تھا کہ یار محبت میں کوئی قید نہیں ہوتی عاشق کسی شریعت کے قانون کا پابند نہیں ہوتا یہ تو ہم فقیروں کی بات ہے اور مولویوں کے جھگڑے ہیں فلاں ہے ہم تو عاشق لوگ ہیں بابا ایسے عاشق نہ چلے یہ شیطان کے عاشق ہوتے اللہ اور رسول کی محبت کرنے والے قدم قدم پر وہ شریعت کا لحاظ کریں گے تو میرے اعلی حضرت میرے مرشد سرکار امام احمد رضا یہ عاشق رسول تھے 100% شریعت کے مطابق چلنے والے عاشق رسول تو یہی سچا عاشق رسول ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جھینگے میں علماء اختلاف ہے کہ مچھلی ہے یا نہیں تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی تحقیق فرمائی ہے اور آخر کار یہی فرمایا کہ یہ مچھلی ہے اس کو کھا سکتے ہیں لیکن چونکہ علماء کا اختلاف ہے اس لیے بچنا بہتر ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
سوشل میڈیا سے سوال ہے کہ یاسین بلوچ نے میسج کیا ہے کہ ہمیں بند گاڑی میں تو چکر آتے ہیں یعنی سر گھومنے لگتا ہے، بند قبر میں چکر نہ آنے کے لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں کیا کرنا چاہیے جس سے قبر میں سکون ملے، سکون ہو جائے؟
ہاں ہاں، بند گاڑی میں تو بند کمرے میں تو رات کو بجلی فیل ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، اندھیری گلی میں کتا کھڑا ہو، نہ بھی کھڑا ہو تو اکیلے ڈر لگے، قبر قبر کے لیے یہ کہ سچا عشق تو یہی ہے کہ جس کا عشق ہے اس کے نقش قدم پر چلا جائے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس وقت حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، اتباع سنت میں اگر زندگی بسر ہوگی اور فرائض واجبات سنتوں پر عمل ہوتا رہے گا، رحمت الہی حاصل ہوئی تو ضرور انشاءاللہ قبر جو ہے کشادہ ہو جائے گی، نور سے بھر جائے گی اور اکیلے میں نہ چکر آئیں گے، نہ درد سر ہوگا، نہ گھبراہٹ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. طلعت رسول اللہ کی، اگر یہ جو ہے لفظ اس کے کیا معنی لیے جائیں گے؟
قبر میں لے رائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، تو یہاں عین ممکن ہے کہ حضرت کی مراد یہ ہو، جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبا نورانی شکل و صورت و نورانی چہرہ نظر آئے گا تو قبر میں نور کے چشمے، روشنی کے چشمے لہرانے شروع ہو جائیں گے اور وہ قیامت تک لہراتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال آیا ہے، بعض لوگ نماز مطلب فرض نماز صرف پڑھتے ہیں، ایسا کرنا کیا جائز ہے؟
وتر عشاء کے یہ واجب ہیں، نہ پڑھنا گناہ ہے، اور اگر وہ سنت موقعہ جو رکھاتے ہیں وہ نہیں پڑھتا، اور فجر کی سنت کی زیادہ تاکید ہے، وہ بھی قریب واجب ہے، اور دیگر سنتیں جو ہیں سنت الموقعہ، ظہر سے پہلے کی چار سنتیں اور فرضوں کے بعد کی دو سنتیں، اسی طرح مغرب کے تین فرضوں کے بعد جو دو سنتیں، عشاء کے فرضوں کے بعد دو سنتیں، یہ تو موقع ہیں، ان کا نہ پڑھنا یہ برا ہے، اور اگر اس کی عادت بنائی تو گناہگار ہے، اس لیے وہ پڑھنا تو چاہیے، سنتیں پڑھنی چاہیے. یہ حقیقت ہے، بعض دیکھا جاتا ہے باہر ممالک میں خاص کر رجحان ہے بعض لوگوں کا نہیں پڑھتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک اور سوال آیا ہے، علی رضا بھائی نے پوچھا ہے کہ میرا یہ سوال ہے کہ میں نے مسافر کی نماز والا مسئلہ ایک بھائی کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ پاک نے فرضوں میں چھوٹ دی ہے تو سنت موقع اور واجب میں کیوں نہیں، تو میری رہنمائی فرما دیں تاکہ میں ان کو سمجھا سکوں، جواب دے سکوں.
جواب دینے کی ذمہ داری قبول نہ کریں، اللہ تعالی نے جو فرمایا اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے، حکم شریعت پر آنکھیں بند ہوتی، یہ بندے کا امتحان ہوتا ہے. امام شافعی خود فرماتے ہیں جب یعنی کہ ان پر یہ کہ یہ اپنا قیاس کرتے ہیں، تو آپ کبھی بھی میں نے میرا ذاتی قیاس نہیں ہے، میرا قیاس قرآن و حدیث سے ٹکرا تو دیوار پہ دے مارو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ اگر میں قیاس کرتا ہوتا، یاد تک آپ نے فرمایا لڑکے کو دو حصے لڑکی کو ایک حصہ ملتا ہے ترکے میں، تو میں لڑکی کا دو بولتا کہ دو حصے دو لڑکے کو ایک دو، لیکن میں نہیں بولوں گا، اس لیے کہ نص اس پر ہے، دلیل شریعت کی اس پر ہے، قرآن و حدیث میں یہی ہمیں کہا گیا کہ لڑکے کے دو حصے ہوں گے ترکے میں. تو یہ کہ یہاں امتحان ہوتا ہے، عقل بولتی ہے کہوں، لیکن عقل قربان کن و پیش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد ہے. تو چار رکعتی فرضوں میں یہ قصر ہے، مغرب کے تین فرض ہیں اس میں قصر نہیں، تین پورے پڑھنے جیسا رب نے حکم، اور اسی منع والے سوچن والے ہیں ہی نہیں، یہ مطلب بحث کرنے والی بات ہی نہیں ہے, یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں ہے کہ جو مطلب یہ دنیاوی معاملات نہیں ہے اس میں ہم بحث کریں. باریک بال سے باریک چارہ ہے, اگر ذرا بھی بحث کریں گے نا تو کٹ کے کہیں دوزخ میں گر نہ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ کوئی گراہک آ جاتا ہے تو اس کو مال دینا, کوئی گراہک ایسے ہوتے ہیں جیسے بولتے ہیں ہمارے کو لیٹ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے ہم کھانا چھوڑ سکتے ہیں؟
کوئی بات نہیں, اب آپ پیسے عزیز ہیں یا کھانا عزیز ہیں دیکھ لیں, کوئی حرج نہیں اگر کھانا چھوڑ دیں تو. کھانا تو روز کھاتے ہیں, گاہک ہر وقت نہیں آتا.
اصل میں وہ کھانے کی بے ادبی تو نہیں ہوگی؟
جی کھانے کی کوئی بے ادبی نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. ویسے بھی تو آدمی دروازہ کو بجائے آپ کھانا کھا رہے ہیں, اب کیا کریں گے, بجانے دروازہ کھانے کی بے ادبی نہیں کرتی. اس کا بولے دل ٹوٹتا ہو تو ٹوٹتا رہے, پریشان ہوتا تو پریشان ہوتا رہے, ارے اٹھ کے دروازہ تو کھولیں گے نا, تو اس میں کوئی حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوال یہ آیا ہے کہ آج کل سائنسی دور ہے, کہتے مجھ سمیت قرآن پاک کو اٹھا کر پڑھنے کے بجائے موبائل میں ہی قرآن پاک کی ایپ انسٹال کر لی جاتی ہے اور اسی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, تو اب ایسا کرنا کیسا؟
حرج نہیں ہے موبائل فون میں دیکھ کر قرآن کریم پڑھنے میں,
اور اگر کوئی چھوئے تو اسکرین پر.
چھونے میں بعض علماء کے نزدیک یہ کہ ممانعت ہے, جائز نہیں چھونا, بعض کے نزدیک جائز ہے. تو اس لیے بہتر یہ کہ جب علماء اختلاف, علماء علم کے علماء مفتیان کرام اچھے سلجھے ہوئے سنی عاشقان سن, ان میں جب اختلاف ہو رہا ان علماء میں, تو پھر یہ کہ بچنا یہ افضل ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے اولا. اس لیے بہتر یہ کہ بغیر وضو اسکرین کو نہ چھوئے, دارالافتاء علیہ سنت کا فتویٰ یہ کہ منع, مناسب نہیں ہے بے وضو چھونا.
عام طور پہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ صفحات کو آگے کرنے میں ہوتی ہے, کیونکہ اسکرین کو ٹچ کرنا اس وقت منع ہوتا ہے, موبائل تو پکڑ ہی سکتے ہیں. تو اس میں بعض اوقات بلکہ بہت سارے موبائل کے اندر ہی سسٹم ہوتا ہے کہ جیسے اوپر کرنا ہے نا وضو نہیں ہے, تو یہ جو ہمارا اسپیکر کا ہوتا ہے اس سے ہم اوپر کریں گے تو یہ صفحہ آگے ہو جائے گا, یہ کریں گے تو پیچھے ہو جائے گا, تو یہ ٹچ کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں. اس میں
ہونا یہ چاہیے, عرض یہ ہے باپا جانی اس پر مزید روشنی ڈالیں گے, کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو بغیر وضو پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں اور پھر نفس بھی ان کا یہ وار کرتا ہے کہ چلیں اجازت مل گئی ہے تو بغیر وضو کے ہی اس طرح بٹن دبا کر یا سائڈ سے انگلی ہلا کر اس کو پڑھتے رہیں. تو ایک باوضو پڑھنا یہ ویسے بھی تلاوت کے آداب میں سے بھی ہے اور اس کی اپنی برکتیں بھی ہیں اور باوضو پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ہے. تو اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ, اور پابندی کریں گے اپنے اوپر التزام کریں گے کہ میں نے باوضو ہی کرنی ہے, تو انشاءاللہ ان مسائل سے بھی جان چھوڑ جائے گی اور فضائل بھی فضیلت بھی زیادہ حاصل ہوگی
ماشاءاللہ. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ارشاد احیاء العلوم میں ہے کہ نماز میں کھڑے کھڑے قرآن کریم پڑھنے پر ایک حرف پر سونے کیا, اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے پڑھے تو ایک حرف پر 50 نیکیاں, اور باوضو پڑھے قرآن کریم بغیر نماز کے تو ایک حرف پر 25 نیکیاں, اور اگر بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کرے تو ایک حرف پر 10 نیکیاں. اب یہ کہ 10 اور 25 کا فرق آپ دیکھ لیں, اور بیپاری جو ہوتا ہے یہ زیادہ نفے کے ہی اس میں ہوتا ہے حاصل کروں میں. اس شہر میں اگر 100 پر 10 روپے نفع مل رہا ہے اور برابر والے شہر میں 100 پر 15 روپے نفع ملے گا, تو اپنے شہر میں کبھی شاید یہ کاروبار کرنا پسند نہیں کرے گا, بھاگ بھاگ کے دوسرے شہر میں جائے گا یا کوئی ترکیب کرے گا. دنیاوی نفع, اور دنیاوی نفے کی جو بات ہے نا وہ آخرت کے نفع سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یعنی اس کو یوں سمجھے کہ ایک نیکی جو ہوئے ہے نیکی ہے نا, اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک نیکی ہے, ایک عمل ہے, نیک عمل نیکی, یہ ایک نیکی ایک طرف. اور دنیا جہان کی ساری دولت, گولڈ اور ڈائمنڈ اور جو بھی دنیا کے پلاٹس, عمارات, بلڈنگز, پلازے, یہ سب ایک طرف, ایک نیکی جو ان سب پر باری ہے, یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں جو قبول عمل وہ نیکی اس کا دنیا کی کوئی دولت مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. تو اللہ کریم ہم کو نیکیوں کا حریص بنائے. تو مفتی صاحب نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ بندہ عادت بنائے پڑھے ہی باوجود, اس میں فائدہ زیادہ ہے الحمدللہ. اخلاص زیادہ ہوگا, جتنا اخلاص زیادہ ہوگا ثواب بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ذیشان بھائی پوچھ رہے ہیں نکاح میں اگر مرد گواہ نہ ہو تو کیا عورتیں گواہ بن سکتی ہیں؟
ایک مرد مسلمان اور دو عورتیں مسلمان, ایک مرد مسلمان اور دو مسلمان عورتیں, اکیلا بالغہ تو یہ بھی اس طرح بھی نکاح ہو جائے, خالی عورتیں نہیں, ایک مرد اور دو مسلمان عورتیں یا پھر دو مرد مسلمان, یہ عاقل بالغ ہو.
جو کار واش کرتے ہیں کیا ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور کیا اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟
کار واش کرے یا جو بھی کرے نا, تو اس میں جب تک یقینی معلومات نہ ہو اس کے ناپاک ہونے کی, اس وقت تک ناپاک ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا کہ یہ ناپاک ہے. تو جب یہ کہ کنفرم پتہ ہی نہیں کہ یہ پاک ناپاک ہے, ناپاک ہے تو پھر پاک ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب کپڑے بھی پاک ہیں, البتہ جو کار واش کرتے ہیں اس طرح کے جو کام کرتے ہیں نا مستری کے, اور ان کے کپڑے ویسے گندے ہوتے ہیں یعنی کہ صفائی کے اعتبار سے تو دوسروں کو بھی گھن آتی ہے اس سے, تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا وہ نماز تو ہو جائے گی اگر کوئی اور وجہ نہیں ہے نہ ہونے کی. البتہ یہ کہ کام کاج کے کپڑوں میں اور اس طرح کے کپڑوں میں مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ, اس سے بچنا چاہیے. کیا انہی کپڑوں میں آپ کوئی ولیمے میں جائیں گے شادی میں؟ نکال دے گا گیٹ پہ, بعض بس کھڑے ہوتے آنے نہیں دیں گے آپ, بھلے آپ کا کیسا بھی عزیز رشتے دار ہے آپ کو نہیں پہچانے گا تو نہیں آنے دے گا. بابا معاف کرو, کیونکہ وہ جب اس طرح کے کپڑے میں آپ جائیں گے تو دعوت میں جب جائیں گے دنیا بھی تو آپ ٹپ ٹاپ سے اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں, تو اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری دینی ہے تو کیسے کپڑے ہونے چاہیے؟
جب بعض اوقات ان کے کپڑوں میں بدبو بھی آتی ہے,
بدبو آنا
آئل کی, اور
جی جی اگر ایسی بدبو آتی ہے تو یعنی کہ ایسی بدبو جس سے تکلیف ہوتی ہے بدبو, تو وہ تو مسجد میں آنا گناہ ہے کیونکہ اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ایسے میلے کچیلے اور گندے کچٹ کپڑوں سے اگر آپ سب میں کھڑے ہوں گے تو دونوں طرف والے تو کم از کم ایزا پائیں گے, ان کے کپڑوں پر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لگے تو بےچاروں کے کپڑے خراب ہوں, اس کی تو شریعت اجازت بھی نہیں دے گی ایسا کرنے کی. تو کپڑے تبدیل کریں, اگر بدن میں بھی کوئی سا مسئلہ ہے بدبو یا چکنائی وغیرہ اس کو بھی غسل کر لیں, صاف جہاں جہاں ہے لگا وہیں سے دھو لیں صابن وغیرہ سے اور صاف ستھرے ہو کر نماز پڑھیں, تھوڑی دیر پہلے اپنے فارغ ہو لیں کام سے, تیاری کر کے بعد جماعت پہلی صف میں نماز پڑھنے کی عادت بنائیں, جتنی قربانیاں دیں گے انشاءاللہ اتنے ہی زیادہ ثواب کے حقدار بنیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد.
میرا نام ہے عبداللہ, میں جرمنی کے شہر اوفنباخ سے بات کر رہا ہوں, اور میرا سوال یہ تھا کہ شادی بیاہ کے موقع پر سونا اور چاندی دینا ضروری ہے؟
نہیں ضروری تو نہیں, وہ مہر جو ہے وہ واجب ہے, مہر کی اپنی مقدار 2 تولے 7.5 ماشے چاندی یعنی 2.75 تولے چاندی یا اس کی رقم, بہت زیادہ نہیں بنتی, چاندی بھی دے سکتے, سونے کا کوئی یعنی کہ ضروری نہیں ہے. اچھا یہ بھی یہ کم سے کم مقدار ہے مہر کی, اب وہ دینا چاہے تو بھلے سونے کی اینٹیں دے دے, جتنا دینا چاہے مہر دے سکتا ہے راضی خوشی سے اگر دینا چاہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میاں والی سے محمد خرم بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, ہمارے علاقے میاں والی میں یہ ایک بات مشہور ہے کہ جس عورت کا خاوند سو تو جائے اور اس شوہر کے جنازہ کو جب گھر سے نکالا جائے، اس کی چارپائی جب گھر سے نکل رہی ہو، تو اگر اس کی بیوی بھی چارپائی کے ساتھ ساتھ گھر کے گیٹ سے باہر نکل جائے تو اس عورت پر عدت نہیں ہوتی، تو کیا ایسا کرنے سے اس عورت پر واقعی عدت نہیں ہوگی؟ برائے کرم اس کے بارے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔
توبہ توبہ، یہ تو بالکل غلط طریقہ ہے، عدت تو واجب ہے۔ اگر عدت میں ایک دن بھی کم کیا گناہگار ہوگی، پوری مدت ہے اس کی 4 مہینے 10 دن، عدت کی مدت، انتقال کی مدت 4 مہینے 10 دن عدت کرے گی۔ ہاں اگر حاملہ ہے تو بھلے انتقال کے بعد، چاہے 1 گھنٹے کے بعد بچہ جنم دیا، اس نے عدت ختم ہوگی۔ ورنہ یہ کہ جیسے کہ 6 مہینے کے بعد بچہ ہوا تو اب عدت ختم ہوگی، اب 4 مہینے 10 دن بھی نہیں۔ حاملہ کے لیے بچہ جننا یہ اس کی مدت ہے عدت کی۔ تو یہ جو بھی حکم، یہ شریعت کے احکام ہیں، ان میں بالکل یہ طرح طرح کے جو حساب کتاب ہوتے ہیں نا، تو یہ لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں، تو آپ علماء سے پوچھ لیا کریں، تو وہ جو شریعت کا حکم ہوگا ارشاد فرمائے، اس پر عمل کریں۔ باہر نکلی وہ بھی گناہگار ہوگی، یہ تو ہے ہی عدت میں، یہ ایسا عذر بھی نہیں ہے نکلنے کا۔ بعض صورتیں ہیں نکلنے کی عورت کے لیے عدت میں، جیسے بیمار ہو گئی، گھر بیٹھے علاج ہو نہیں سکتا، اب علاج کے لیے طبیب کے پاس جانا ہے، اب نکلنے کی اجازت ملی، یہ ایک صورت یہ بھی ہے نکلنے کی۔ اور بھی بعض صورتیں ہیں کہ جہاں سخت مجبوری ہو تو وہاں نکلنے کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ہمارے جو گارمنٹس کا کام ہے اس کے اندر پاکستانی جو کپڑے آتے ہیں، تو کسٹمر پوچھتا ہے کہ یہ کہاں کا کپڑا ہے، تو ہم گارمنٹس کے جو ورکر ہیں وہ بولتے ہیں کہ کیا نام ہے، چائنا کا ہے، تو اس چیز میں رہنمائی فرما دیں، ہوتا پاکستانی ہے کہ اب اس میں چائنا کا بولنا یہ کیسا ہے؟
جھوٹ ہے، دھوکا ہے، گناہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ۔
Good night.